وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ایک آیت میں جو حکم دیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو, کیونکہ جو چیز ترقی میں مانے ہیں رکاوٹ ہے وہ گناہ ہی ہے, اللہ کی نافرمانی. بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بڑا, اب وہ بڑا چاہے والد ہوں, دادا ہوں, بڑے بھائی ہوں, چچا ہوں, اگر کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور ہم ان کا حکم نہیں مانتے تو یہ نافرمانی کہلاتی. اگر اللہ رب العزت ہمیں کوئی حکم دیں اور ہم وہ حکم نہ مانیں یہ گناہ کہلاتا ہے. تو دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہ اطاعت شعار بندہ کہلاتا ہے, اور خدا نہ کرے اگر احکام کی پیروی نہیں کرتے, تعمیل نہیں کرتے تو نافرمانی والی زندگی. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو جن کا ظاہر میں گناہ ہونا معلوم ہے, اور اسی طرح جو باطنی گناہ ہیں کہ بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہے وہ گناہ ہی, ان کو بھی چھوڑ دو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کے چچزاد بھائی ہیں, کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ بڑے کم سن تھے, عمر زیادہ نہیں تھی, 10 سال کی عمر تھی صرف, لیکن اس 10 سال کی عمر میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں بڑے علم سے نوازا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو دعا بھی دی تھی, اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین, اے اللہ انہیں دین کا علم, کتاب کا علم سکھا دیجئے اور دین کا تفقہ عطا فرمائیے, سمجھ عطا فرما دیجئے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی اس دعا کی برکت سے یہ امام المفسرین کہلاتے ہیں. قرآن مجید کی جس آیت کی جو تفسیر یہ کر دیں وہ سب سے بہتر, اس سے بڑھ کر پھر کچھ اور نہیں. تو یہ دعا کا نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ان کے بعد ایک صاحب آئے, ایک شخص آئے اور ان سے یہ بات کہی کہ رجل قلیل العمل وقلیل الذنوب اعجبک او رجل کثیر العمل اور کثیر الذنوب, یعنی ایک شخص ہے جس کا عمل کم ہے, بہت زیادہ عمل نہیں کرتا لیکن اس کے گناہ بھی کم, وہ آپ کے نظروں میں پسندیدہ ہے, یا وہ شخص جو عمل بہت ہیں اس کے کثیر العمل ہے لیکن گناہ بھی بہت زیادہ ہیں, تو دونوں میں سے آپ کی نظر میں کون سا شخص پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا عادل بالسلامہ, کہ میں گناہ سے بچانا، گناہ سے بچنا جو ہے اس کو سب سے زیادہ اچھا عمل سمجھتا ہوں، یعنی اس کے مقابلے میں کسی اور عمل کو ترجیح نہیں دیتا. کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، یہ زیادہ بہترین عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو بہت زیادہ عمل کرتا ہے، اور عمل سے مراد یہاں فرائض کے علاوہ نفلی اعمال ہیں، مثلا اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور ذکر و اذکار اور اد و وظائف سب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت کر رہا ہے، رات دن گناہوں میں بھی ڈوبا ہوا ہے، تو ایک تو یہ شخص ہے جس کی نفلی عبادتیں بے انتہا ہیں لیکن گناہ بھی ایسے ہی ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کی نفلی عبادتیں تو بہت زیادہ نہیں ہیں، قلیل العمل، بس فرائض ادا کر لیے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات ہے تو زکات ادا کر دی، یعنی فرائض و واجبات کی وہ حد تک وہ ادا کرتا ہے، حکم ادا کرتا پورا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا قلیل الذنوب، گناہ بھی اس کے کم ہے، گناہ نہیں کرتا. تو فرمایا کہ یہ شخص زیادہ بہتر ہے کہ جو بے شک بہت زیادہ کثیر العمل تو نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے حفاظت کر رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ گناہ نہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ رات دن تسبیح لے کر گھوم رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی نہیں چھوڑتا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں، اگر ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، صف اول کے نمازی بھی ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی نہیں چھوڑتے، فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے ہیں، اشراق پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر میں گناہوں کی کثرت، بچے گناہوں میں مبتلا ہیں، خود گناہ میں مبتلا ہیں، اور اس سے بچنے بچانے کا کوئی انتظام بھی نہیں، کوئی حفاظت بھی نہیں. تو اس لیے گناہوں میں پڑنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. آدمی اعمال چاہے کم کر لے، یعنی نفلی عبادتیں چاہے نہ کرے، بلکہ ایک بھی نہ کرے، فرائض و واجبات ادا کر رہا ہے، نفلی عبادت بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن گناہ پر کنٹرول ہے، گناہ نہیں کرتا، تو یہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے. اور ہمارے بزرگوں نے اس کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ ایک شخص طاقت کا ٹانک پیتا ہے، طاقت کے کیپسول کھا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ زہر بھی کھا رہا ہے. تو بھائی ٹانک چاہے اس پر اثر کرے نہ کرے، یہ زہر ضرور اثر کرے گا. فرمایا کہ یہ زہر جو ہے یہ گناہ ہے اصل میں. اس کے مقابلے میں ایک شخص دال کھاتا ہے، چٹنی کھاتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا جو اس کی صحت کو نقصان پہنچائے. تو فرمایا کہ چاہے یہ جو ہے وہ ٹانک نہیں پیتا طاقت کا، انجیکشن نہیں لگواتا طاقت کا، لیکن چونکہ یہ کوئی مضر صحت چیز نہیں کھاتا اس لیے صحت مند رہے گا. تو اسی طرح سے اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو گویا زہر بھی کھا رہا ہے ساتھ میں، یعنی ٹانک تو پی رہا ہے طاقت کا لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، تو ایک دن یہ گناہ اس کو لے ڈوبیں گے. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. آج ہم سب کام کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی نہیں چھوڑتے. تو میرے عزیز ہو، جہاں اللہ نے توفیق دی ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھ رہے ہیں اور دیگر جو کاموں کی توفیق دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام ضروری ہے. آج بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ یہ نیکیاں بھی جو ہے ڈوب جاتی ہیں اس کی. اس لیے ضروری ہے کہ چاہے نفلی عبادات آدمی کثرت سے نہ کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب کوئی شخص آیا کرتا تھا اور اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوتا تو آپ فرماتے بھی گناہ چھوڑ دو، اس کو لمبے چوڑے وظائف نہیں بتاتے تھے کہ صبح یہ تسبیح پڑھو، دوپہر میں یہ پڑھو، رات میں یہ پڑھو، لمبی چوڑی تسبیحات اور اد و وظائف یہ سب نہیں بتاتے تھے، بلکہ بنیادی بات جو تھی وہ یہ کہ گناہوں کو چھوڑو. سب سے بنیادی پہلی چیز یہ، آدمی گناہوں کو چھوڑے گا تو ترقی کرے گا. اگر وہ زہر پینا ہی نہیں چھوڑتا اور ٹانک پیتے چلا جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو ترک کرے، گناہوں کو چھوڑے. اسی لیے فرمایا کہ وزر ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ بنیادی چیز. تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، ہر آدمی کو اپنے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا، خود انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے لیکن وہی جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو ہر آدمی جس کے بھی علم میں ہے یقیناً اپنے گناہ وہ جانے، اس کا جائزہ لے اور اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی فکر کرے. آج بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بھی بن جاتے ہیں. اب آج کل الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری تو بے انتہا ہو رہی ہے لوگوں کی. یقیناً حرم بھرا ہوا ہے، نہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ لوگ کم ہیں، نہ مکہ مکرمہ میں، لیکن ساتھ ساتھ وہاں کا ادب اور احترام اور عظمت وہ دلوں سے جا رہی. وہاں رہتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہیں، بد نظری کے گناہ ہیں، اس کے علاوہ رات دن فلمیں بنا رہے ہیں، جس کو دیکھے روضہ اقدس پر حاضر ہیں تو جس کے ہاتھ میں دیکھو بڑے سے بڑا یعنی اعلی سے اعلی قسم کا جو ہے وہ لے کے جوال اور وہ موبائل سے فلمیں بن رہی ہیں. اسی طرح ڈیجیٹل کیمرے ہیں، عورتیں ہیں تو ان کے ہاتھوں میں، مرد ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ہیں، ہر ایک دوسرے کی باقاعدہ یعنی عجیب سا لگتا ہے کہ حرم شریف کے سامنے کھڑے ہوئے باقاعدہ جناب گروپ فوٹو باقاعدہ بنوا رہے ہیں کہ جی ہمارا فوٹو اب میں نے بنا لیا تم میرا کھینچو. اس طریقے سے یعنی ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ اب ان گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. وہ عظمت دل سے نکل گئی. اب لازمی بات ہے وہاں سے جب یہاں آتے ہیں لوگ، اب مسجد میں یہاں کوئی منع کر دے بھائی، کہ حرم شریف میں تو کوئی منع نہیں کرتا، تو گویا حرم شریف میں جو بات ہو گئی وہ ان کے لیے حجت ہو گئی. جب وہاں کسی نے منع نہیں کیا تو یہاں بھی کوئی منع نہ کرے. ہم اب یہاں ہم چاہے کھڑے ہو کے فلمیں بنوائیں، چاہے اپنے گروپ فوٹو کھینچوائیں، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. ارے اب گناہ نہ بھی ہو تو کم سے کم اتنی بات تو ہے کہ مسجد کی عظمت اور مسجد کی بے ادبی تو ہے. یہ وہ مقام تو نہیں کہ جس کو ہم نے پارک سمجھ لیا ہے کہ یہاں گھومنے پھرنے آئے، تفریح کے لیے آئے، چلے جی یہاں فلمیں بنا دیں. کس کو ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ریاکاری سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے آدمی کو، تو کم سے کم اس میں ریا تو ہے ہی ظاہری طور پر. کوئی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فوٹو بنوا رہا ہے تو کوئی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل کر رہا ہے، اس کو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا معلوم ہوتی ہے نہ اللہ کی حیا آتی. تو گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اور بالفرض اگر کوئی چیز گناہ کے درجے میں نہ بھی ہو لیکن وہاں پر جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بے ادبی تو یقیناً ہے. اور بے ادبی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کرنا، اس سے بڑا کیا عمل ہوگا؟ دیکھیے وہاں اونچی آواز کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اونچی آواز سے بھی نہ بولیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جو حکم زندگی میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج بھی یہی حکم. اس لیے صلاۃ والسلام بھی وہاں پڑھیں تو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، خاموشی سے پڑھنا ہے، دلی دل میں پڑھنا ہے، اونچی آواز سے نہیں پڑھنا. کیونکہ اپنی آواز کو اونچا کرنے کا حکم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ ادب اور احترام. بہرحال گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اب بالکل. ابھی آج ہی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، میرے علم میں نہیں تھا، کو بڑی سی اسکرین جا رہی تھی، پتہ چلا کہ اب تو شادی بیاہ میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اسکرین لگا دی جاتی ہے، ساری دنیا تماشا دیکھتی ہے اسٹیج پہ جو کچھ ہو رہا ہے. بات شاید ممکن تھے نہ بھی دیکھ پاتے لیکن اب اسکرین لگا دی، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے رہو بھائی. اور اس سے بڑی بےغیرتی کیا ہوگی کہ غرفہ جو بیوی کا غرفہ ہوتا ہے عورت کا پہلی شب میں، تو وہاں کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہیں باقاعدہ، ایک ایک سین جو ہے وہ لیے جاتے ہیں اور باقاعدہ اس کو دیکھا اور دکھایا جاتا ہے، اور اس کو اپنے لیے بڑی بائی سے فخر سمجھتے ہیں. بری عقل و دانش ببایت گریس، ایسی عقل و دانش پہ تو رونے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ غیرت نام کی چیز بھی ختم ہو گئی. تو میرے عزیز، اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کی تعمیل کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اب گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو صغیرہ گناہ ہے. بھائی صغیرہ گناہ کیا کرنے کی چیز ہے؟ گناہ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی. اب نافرمانی چاہے وہ چھوٹی ہو لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو وہ بہت بڑی ہو گئی. ایک نافرمانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک نافرمانی ہے کہ دوست کی بات نہیں مان رہا، ایک یہ ہے کہ اپنے باپ کی بات نہیں مان رہا. تو یقیناً جب اس نافرمانی کی نسبت باپ کی طرف سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ چھوٹی سی بات بھی بڑی بن جاتی ہے. اسی طریقے سے رب العزت کی طرف جب ہم کسی گناہ کو منسوب کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نافرمانی اصل میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، تو یقیناً وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہوتے ہیں تو یہی کبیرہ بن جاتے ہیں. پہلے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بعد میں سب یوں سمجھ لیجئے کہ چنگاری ہے آگ کی، ایک چھوٹی سی چنگاری، بظاہر تو چھوٹی سی ہے لیکن کیا یہ چھوٹی آگ بڑی آگ نہیں بن سکتی؟ کسی نے سگریٹ پھینک دی، بظاہر سگریٹ تو معمولی سی چیز ہے لیکن وہ جس جگہ پڑی وہاں پر سلگنے لگی، کچھ جھاڑ جھنکار پڑے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ اس سے آگ بھڑکی، پورا جنگل آگ و آگ ہو گیا، ہزاروں لاکھوں درخت جل گئے. تو چھوٹی سی چنگاری نے اتنی بڑی آگ لگا دی. اسی طریقے سے گناہوں کا معاملہ بھی ہے. آدمی چھوٹا سا کوئلہ چنگاری وہ ہاتھ میں رکھ سکتا ہے، جب اس کو پسند نہیں کرتا چھوٹی آگ ہو یا بڑی آگ، اس سے بچنے کی تو کوشش کرنی چاہیے نا بھائی. کسی کا اگر چھوٹا سا کانٹا چپ جائے تو وہ کیا جب تک نکالے گا نہیں چین نہیں آ سکتا اس کو. اسی طریقے سے کوئی مومن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے اور اس پر توبہ استغفار نہ کر لے، اسے چین نہیں آتا. یہ پھانس جو ہے بہت معمولی سی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں انسان کا جسم 5 فٹ 6 فٹ ہوتا ہے، لیکن پھانس جو ہے شاید وہ انچ تو بہت بڑی چیز ہے، شاید وہ ایک معمولی سی، بالکل معمولی سی ہوتی ہے، بظاہر دیکھنے سے نظر بھی نہیں آتی. اور سوئی کی نوک سے بعض اوقات نکالنی پڑتی ہے، تو سوئی کی نوک جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس ذرا سی پھانس کی وجہ سے پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. جب تک جسم سے پھانس نکل نہ جائے انسان کو سکون نہیں ملتا. اب چاہے دائیں بائیں گڑا کر کے اس کو نکالا جائے، نکلنے کے بعد جسم کو بڑا سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ نکل گئی. اسی طریقے سے ایک مومن کو چین نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہ کر لے. بات یہ ہے کہ اول تو گناہ ہی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. بالفرض اگر ہو جائے تو جب تک اللہ کو راضی نہ کر لے، رو رو کے منع نہ لے، اس وقت تک انسان کو چین نہیں آ سکتا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اس کی مثال ایک حدیث میں، اصل میں یہ آئی ہے اس کو اپنے شعر میں، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ مومن آدمی کے دل پر گناہ کا بوجھ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے دل پر کسی نے پتھر رکھ دیا ہو، پہاڑ رکھ دیا ہو. اور جو فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کے ہاں گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے مکھی آئی اس نے اڑا دی، بوجھ نہیں ہوتا، بس مکھی آئی اڑا دی، پھر آئی پھر اڑا دی. لیکن اہل ایمان کے دل پر کوئی گناہ اگر ہو جائے ان سے، تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پتھر، بہت بڑا پہاڑ اس کے دل پر لا کے رکھ دیا گیا. تو اس لیے ایمان والوں سے گناہ کا صادر ہونا یہ تعجب کی بات ہے، لیکن اسی وقت ہے جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں. اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، جیسے کہ آج کل کا معاملہ ہے، اگر کسی سے کہا جائے تو کہا کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے، چھوڑیں جی، اب تو اس سے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو معمولی سی بات. اس معمولی سی بات کو ہم گناہ ہی خیال نہیں کرتے. تو یاد رکھیے، چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، آدمی کوشش تو کرے جس حد تک ہو سکے تقوی اختیار کرے. فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تقوی، اللہ سے ڈرو جتنی طاقت ہو تم. میں پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ پہلے آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام کو پر بڑی بھاری ہوئی کہ حق تقاتی، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق ہم میں سے کون ادا کر سکتا ہے، بہت مشکل کام. تو صحابہ اکرام پر بوجھ آیا گویا کہ دل پر ان کے، کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا ہم ڈریں، یقیناً ہم سے کوئی کوتاہی کمی ہم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. اپنی استطاعت کے مطابق تو کوشش کر لے آدمی، قدرت کے مطابق کوشش کر لے، اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دے. ہم گناہ سے جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں، اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو جس حد تک بچا سکتے ہیں اس سے بچانے کی کوشش کریں. اگر ہمارے کہنے کے باوجود، ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود بھی گھر والے نہیں مانتے، اب وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن ہم اس کو برا بھی سمجھیں اور اپنے طور پر ان کو اس گناہ سے بچانے کی فکر بھی کریں، تو تب جا کے ہماری جان آخرت میں چھوٹے گی. ورنہ اگر خدا نہ کرے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا، کبھی اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، تو یقیناً ہم بھی غریب سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی تم بڑے تھے، تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے جہاں تک ہماری قدرت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اپنی ہمت کے بقدر. میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے مارے پیٹے، محبت سے، پیار سے، جس طرح سے بھی آدمی ممکن ہو، کہیں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ سے کام چل سکتا ہے تو اس سے آدمی کام لے اور اس گناہ سے اپنے گھر کو محفوظ کرے. تو اس لیے ضروری چیز ہے میرے عزیزو، گناہوں سے بچنا. اب گناہ بہت سارے ہیں، اللہ تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے گناہ کا کرنا یہ اور بھی بے حیائی کی بات، کیونکہ اللہ رب العزت محسن ہے ہمارے. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گویا احسان فراموشی کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، ہاتھ دیے، اور اسی طریقے سے پیر دیے، پورا وجود بخشا ہے. اب اگر ان آنکھوں سے ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ نے جو نعمت دی ہے احسان فراموشی کر رہے ہیں. کانوں سے گناہ کے کام سنتے ہیں، گانے سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں تو یقیناً اس نعمت کی احسان فراموشی کر رہے ہیں. زبان اللہ نے دی ہے لیکن زبان سے گالیاں بک رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں تو زبان کی احسان فراموشی، کہ اللہ نے تو زبان دی ہے اپنے ذکر کے لیے، فکر کے لیے، اپنے بات کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے، اور ہم یہ نافرمانی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے باقی اعضاء ہیں، جسم پاؤں دیے ہیں اللہ نے، اب ان پاؤں سے چل کر گناہ کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو گناہ یہ ہے کہ آدمی ان نعمتوں سے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں جب اس کو فراموش کرتا ہے، ان کا نعمت ہونا اس کے علم میں نہیں ہوتا، یا علم میں ہوتا ہے لیکن اس کی جو ہے نادانی سے غفلت کا ارتکاب کرتا ہے، تو یقیناً احسان فراموشی. اور اس احسان فراموشی کے ساتھ ساتھ پھر بہت سارے، دل کا تاریک ہو جانا جب آدمی گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک نقطہ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کی، مزید گناہ کیا، ایک اور نقطہ لگ گیا. توبہ کر لے گا صاف ہو جائے گا، لیکن نہیں کی تو بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو دل کا تاریک ہو جانا، دل پر ظلمت کا چھا جانا، یہی ہوتا ہے. یہ گناہوں کی نحوست سے ہوتی ہے. اسی طرح ان گناہوں کی نحوست سے بارش کا نہ ہونا ہے، رزق میں فراوانی کا نہ ہونا ہے، بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اسی طریقے سے اللہ کے عذاب متوجہ ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری چیز ہے، یہ ساری نافرمانیاں اور گناہ کے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، خود بھی اور اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے ان کو بچانا چاہیے. اصل میں بعض لوگوں کو تو گناہ کا گناہ ہونا ہی معلوم نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص ان کو صحیح طریقے سے یہ بات بتا دے کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، تو یقیناً ان کے علم میں جب یہ بات آئے گی تو بچنے کی کوشش تو کریں گے، اور اگر نہیں بھی تو جب بھی کریں گے کم از کم ان کے دل و دماغ میں ایک بات ضرور آئے گی کہ بھئی یہ کام غلط. اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کو توفیق عطا فرما دے گناہ سے بچ جائے. تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ بات ہے جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اس کے ضمن میں، اور دوسری وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں. دشمن ہیں تو دشمنی میں حدود سے تجاوز نہ کریں، دوست ہے تو دوستی میں حد سے زیادہ آگے نہ نکل جائیں. یعنی بعض اوقات دوستی میں کسی کی بات مان رہے ہیں تو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں. بعض اوقات دشمن کسی سے دشمنی ہے، اس کی دشمنی کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں، تو دونوں صورتیں صحیح نہیں. فرمایا کہ کسی سے دوستی ہے تو دوستی بھی ایک حد میں رکھو، ایسا نہ کرو کہ دوستی میں حدود پھلانگ دو، نتیجتاً گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، یا کسی کی دشمنی میں حد سے زیادہ جو ہے دشمنی اختیار کرو، اس کی بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، برائیاں بیان کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ جو منہ میں آ رہا کہہ رہا ہے. تو یقیناً یہ دشمنی میں اس حد تک آگے مت بڑھو کہ حدود سے تجاوز کرو، اس سے ہی بچنے کی کوشش کرو. اور بلکہ ہر ایک سے جس سے بھی ہماری دوستی ہے، دشمنی ہے، اس کے ساتھ معاملہ اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے جمعے کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی کہ دوستی کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے. اصل دوست تو اللہ کو بنائیں، محبت اللہ سے کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے جو حقیقی معنی میں ہماری دوست ہے. حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کام آنے والے ہیں. جب سارے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا اگر ساتھ ہوگا تو ہوگا، قبر کے اندر کوئی ہمارے کام نہیں آتا، ہمارے اچھے اعمال ہوں گے اور اللہ رب العزت اپنے فضل فرمائیں گے تو وہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ کشادگی پیدا ہو جائے گی، ورنہ پھر پریشانی، مشکلات. سب سے پہلی قبر جو ہے یہ سب سے پہلا گڑھا ہے. اگر اللہ نے یہاں نجات عطا فرما دی تو آگے بھی انشاءاللہ آسانیاں آ جائیں، لیکن خدا نہ کرے یہی پہلے ہی پکڑ ہو گئی تو پھر آگے کی بھی کوئی ضمانت نہیں. اس لیے آدمی بعض صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ قبر کا تذکرہ آتا تھا تو زارو زار رویا کرتے تھے، اور جب کسی نے کہا تو فرمایا بات یہ ہے بھائی، سب سے بڑی وادی اور سب سے بڑی گھاٹی تو یہی ہے، اگر یہاں سے نکل گئے تو انشاءاللہ آگے بھی نکل جائیں گے، لیکن اگر یہاں پھنس گئے تو پھر آگے بھی بڑی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو آدمی کو چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر اس کا اہتمام کرے کہ ہم نہ کسی کے دوست ایسے بنے کہ کوئی ہمیں گھول کے پی جائے، اور نہ کسی سے ایسی دشمنی ہو کہ لوگ ہمیں ہماری شکل دیکھنا ہی پسند نہ کریں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے ہر معاملہ. دوستی ہو تو اعتدال کی اور دشمنی ہو تو اعتدال کی، یعنی جہاں تک ہمیں ہمارے لیے جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے ابو بکر کو بھی دوست نہیں بنایا، یعنی دوست صرف اللہ رب العزت کی ذات. ارے باوجود اس کے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ہمتن قربان تھے، مالی اعتبار سے بھی، جان کے اعتبار سے بھی، آپ نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، آپ کے لیے سبھی کچھ کیا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کو چکا نہیں سکتا. یعنی جس کا بھی دنیا میں، جس نے میرے ساتھ کوئی اچھا عمل کیا ہے، میں نے دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا. لیکن اے ابو بکر، تمہارا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی چکائیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ ہی بدلہ عطا فرمائیں گے، تم نے جو کچھ میرے ساتھ. لیکن اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اس کا مطلب یہ کہ دوست میں نے ان کو بھی نہیں بنایا، کیونکہ مقابلہ اللہ رب العزت سے. جب اللہ رب العزت ہیں تو دوستی پھر اللہ کسی و کسی اور سے دائم. لیکن چونکہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک ہمارے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، کسی سے محبت بھی ہے، تو وہ بھی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی، تو حقیقت میں وہ اللہ ہی کی محبت ہوگی. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی سے بہت زیادہ محبت محسوس کرو تو اللہ سے دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ یہ محبت میرے لیے فتنہ نہ بنے. بعض اوقات اولاد کی محبت بے حد و حساب ہوتی ہے، بعض اوقات بیوی کی محبت بے حد و حساب ہوتی ہے. آدمی قدرت نہیں رکھتا اس کو گناہ سے روکنے پر، اور جو وہ کام کرنا چاہتی ہے یہ چاہتا ہے، اس کو آدمی قدرت نہیں رکھتا کہ روک سکے اس محبت کی وجہ سے جو اس سے ہوتی ہے، اس تعلق کی وجہ سے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ یہ محبت میرے لیے فتنہ نہ بڑھے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ سب سے زیادہ مجھے آپ کی ذات محبوب ہو جائے، بس آپ کی محبت سب سے زیادہ حاصل ہو، باقی پھر محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں تو اس میں حرج نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی عبد الغفار خان صاحب یہ گر پڑے تھے، ان کے کولے کی ہڈی متاثر ہے اور دو ڈھائی مہینے کے لیے وہ بیڈ پر ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دیں. اور ہمارے مسجد کے بہت سے نمازی بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے ان سب نے کہا ہے، سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، والدین یا والدین میں سے کوئی ایک یا دیگر کوئی عزیز، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل اور رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی معاش کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی معاشی پریشانیاں دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.